एक कॉलर है हमारे साथ लाहौर से गालिबन। हेलो हेलो
जी
जी, हेलो
हेलो
जी,
जी,
सवाल
सामने
फरमाइए, आप
मैं
सवाल
चित्रा
कीजिए
बोल रही हूँ लाहौर
जी।
से। मेरा
फरमाइए।
ये सवाल है कि हम मुसलमानों का ये अकीदा है कि हजरत ईसा जिंदा आसमान पर उठा लिए गए हैं, क्या कुरान इसकी तस्दीक करता है? जी शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया जी। ऐसा भी सवाल था कि उम्मत मुस्लिमा की जो जिम्मेदारी है, उम्मत मुस्लिमा पूरी नहीं कर रही। यहूदियों ने जब ये काम नहीं किया तो उन पे अजाब आ गया, मुसलमान ये काम नहीं करेंगे तो उन पे अजाब की शक्ल क्या होगी?
देखिए जी, बात यह है कि यहूद के बारे में भी कुरान मजीद से यही बात मालूम होती है, और हमारे बारे में भी, यानी जिसको आप बनी इस्माइल कहते हैं, जो असल में इस मुसलमान उम्मत का कोर है। बाकी
जी
लोग तो असल में उनके तवाबे की हैसियत रखते हैं। तो औलाद इब्राहिम के बारे में ये मालूम होता है कि उनको दुनिया में मगलूबियत के अजाब से दोचार किया जाएगा। चुनाचे देखिए, आप यहूद के बारे में कुरान मजीद ने यह कहा है कि जब सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम का उन्होंने इनकार कर दिया, तो उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने यह फैसला सुना दिया कि जायरुल लजी नत्तबहु का फौक लजी न कफरु इला यौमिल क़यामा। अब मैं कयामत तक मसीह के मानने वालों को तुम्हारे ऊपर गलबा दिए रखूंगा और तुम्हें उनको उनके सामने मगलूब कर दूंगा।
ठीक
तो
है,
इस वक्त दोनों मगलूब है, यानी यहूद भी और बनी
और
इस्माइल अरब भी।
अरब भी।
जाहिर है कि मगलूबियत का एक जिल्लत का अजाब है जो हमारे ऊपर भी तारी है और उनके ऊपर भी तारी है।
अच्छा जावेद साहब, एक सवाल था कि हज के बाद जो बाल कटवाते हैं इनकी क्या हैसियत है, और दूसरा इसी हवाले से सवाल था, हिजरे अस्वद जो है उसकी क्या अहमियत है?
देखिए जी, बात यह है कि ये जो आप कुर्बानी करते हैं, ये अल्लाह के हुजूर में अपनी नजर पेश करना है। तो कदीम तरीन ये रवायत रही है कि जब नजर पूरी हो जाती तो उसके बाद बाल मुड़वा के अल्लाह की गुलामी में अपने आप को दे दिया जाता था। कदीम जमाने में जब गुलाम बनाया जाता था तो उस मौके पर भी उसके बाल मुड़वा दिए जाते थे। तो इसको अल्लाह ने अपने लिए खास कर लिया। तो ये नजारत है, गोया खुदा की नजर अपने आप को कर देने की अलामत है। मैंने आपसे अर्ज किया, तमाम इबादात असल में एक सिम्बॉलिक एक्सप्रेशन होती है। तो बाल मुड़वाकर आदमी गोया खुदा की गुलामी में अपने आप को दे देता है। ये कदीम तरीन रवायत है और बाइबल में भी इसका जिक्र हुआ है। जगह जगह ये बताया गया है कि नजारत के बाल मुड़वा दिए गए, नजारत के मुद्दत पूरी हो गई तो उसके बाद बाल उतरवा दिए गए। तो ये कदीम तरीन तरीका है, इसको हज में जमा कर।
अच्छा, उम्मत मुस्लिमा से मुतालिक आप अभी गुफ्तगू कर रहे थे, तबसरा जो आप कर रहे थे उसमें आपने बहुत सारी चीजों की तरफ निशानदेही की, जो हमारे अभी उम्मत मुस्लिमा में मजमूई तौर पर जो एक मजहबी जमूद पाया जाता है, आपके ख्याल में उसके क्या असबाब हैं? आप निशानदेही अगर उसकी कर सकें।
इसमें जैसा एक चीज मैं ऐड करूंगा कि हमारे यहाँ नन इशूज पर लोगों को आमतौर पर जो मजहबी तरबियत की गई है कि जो दीन के मुतालबात हैं, कयामत के दिन की पुरसिश है, इखलाकी रवैया है, इस पर दिलचस्पी बिलूम कौम हमें कम है, मजहबी लोगों में ज्यादा ये रवैया है। तो इन दोनों हवालों से जरा बता दीजिए आप।
देखिए जी, बात यह है कि आपके यहाँ दो ही चीजें थी ना जिनसे इस उम्मत को बेदार और जिंदा रखा जा सकता था, आपकी दीनी तालीम जिससे आला दर्जे के उलमा पैदा होते, आपकी मस्जिदें जो जुमे के जुमे लोगों के सामने दीनी हकायक को वाजे करती। हमने इन दोनों को खराब कर दिया। जब ये दोनों खराब हुए तो उसका नतीजा ये निकला कि मसल की चीजें गलबा पाती चली गई। असल दीन जिसमें आप आला अखलाक पैदा करते हैं, जिसमें खुदा के सामने जवाबदेही का एहसास पैदा करते हैं, ये लोगों ने पसे पुष्ट डालना शुरू कर दिया। आप जानते हैं कि अब तो कुछ बेहतरी हो रही है, मैं देख रहा हूँ, वरना हमारी मस्जिदों में तो आमतौर पर फजाइल की रवायतें सुनाई जाती, किस्से और कहानियां लोग बयान करते थे, तारीखी वाकयात बयान किए जाते थे। ये बात कि एक इंसान को दूसरे इंसानों के हुकूक अदा करने हैं, उसे मिलावट नहीं करनी, उसे बदग्यांती नहीं करनी, उसे किसी का माल नहीं खाना, ये हमारे यहाँ मौजू ही नहीं है इन चीजों का। तो अखलाकी तालीम दीन की असल में जो हुकूक लिबाद से मुतल्लिक है, उसको हमने हमेशा पसे पुष्ट डाला। हमारी मस्जिदों के अंदर हमारे मेम्बरों पर सबसे ज्यादा इसकी जानिब तवज्जो देनी चाहिए और दीनी तालीम की इस्लाह करनी चाहिए, क्योंकि वहां से हमारा आलिम पैदा होता है। अगर आप अपनी तालीम की इस्लाह नहीं करते तो आप उम्मत के मुस्तकबिल के बारे में भी कोई अच्छी राय नहीं कायम कर सकते।
हजार साहब, एक सवाल इस हवाले से बड़ा अहम है, सवाल पीछे किया भी था हमारे एक कॉलर ने, कि सियासी इंतशार जो उम्मत का है वो एक बड़ा मसला है। यानी हम सबकी ख्वाहिश है कि मुसलमान एक हो, हम उम्मत की बात कर रहे हैं, 57 ममालिक हैं, दुनिया की 22% आबादी है, दुनिया के समझिए कि जरखेज तरीन इलाके हमारे पास हैं, बेहतरीन मौसम हमारे पास है, बेहतरीन मादनी वसाइल हमारे पास है, पेट्रोल की दौलत हमारे पास है, बेहतरीन जाय वकू हमारे पास है, फिर भी हम मगलूब हैं, इन चीजों से फायदा नहीं उठा रहे, आपस में एक दूसरे के दुश्मन हुए में, इन चीजों का क्या हल है?
वही जो मैंने इब्तिदा में आपसे अर्ज कर दिया था, कुरान मजीद को मुहकम पकड़िए, अल्लाह की किताब को मजबूती के साथ।
जैसा कुरान करीम की तरफ तो लोग आते नहीं, वो कहते हैं कि भाई ये चीज इतनी अहम नहीं है, उसमें लिखा ही क्या है सिवाय नकायद के, वही रिपीट होते रहते हैं। ये बिलुमुम कहा जाता है, बिलुमुम ये भी कहा जाता है कि जी कुरान मजीद में फिर क्या किसका तर्जुमा पढ़ा जाए और किसकी तफसीर पढ़ी जाए, उस तरह से वो जाहिर है। एक
कुरान मजीद इस मामले में बड़ी अजीब किताब है, आप ये देखिए कि वो इल्मी और तहकीकी काम के लिए तो इसमें शुबा नहीं कि दुनिया की मुश्किल तरीन किताब है, लेकिन अपने मैसेज को पहुंचाने में ایک عام آدمی تک اپنے میسج کو پہنچانے میں دنیا کی آسان ترین کتاب. آپ کوئی ترجمہ اٹھا کر پڑھ لیجئے تو آپ کو دین کے معاملے میں بالکل واضح کر دے گا, توحید کے بارے میں واضح کر دے گا, آخرت کے بارے میں واضح کر دے گا, خدا کی شریعت کے بارے میں بالکل واضح کر دے گا. تو قرآن کو محکم پکڑیے اور طبعی علوم کو اپنی توجہات کا مرکز بنائیے. میرے نزدیک اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. آپ کو ساری چیزوں کا علاج یہیں سے کرنا ہے. دیکھیے, جب تک آپ اپنی جہالت دور نہیں کرتے, اپنی اقتصادی حالت کو بہتر نہیں بناتے, اس وقت تک آپ اسی طرح انتشار میں مبتلا رہیں گے. اس سے نکلنے کا کوئی راستہ آپ کے پاس
نہیں. اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن جب ہم پڑھنے جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں وہاں تو صرف توحید کی دعوت ہے, آخرت کی بار بار یاد دہانی ہے, نماز کی تکرار ہے, ہم تو ان سب چیزوں کو مانتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ان میں کیا دلچسپی, ہمیں تو کوئی آپ اور چیزیں بتائیے جو کرنے کی ہوں یا ان سے متعلق لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے. تو یہ توحید جو بار بار قرآن دہراتا ہے, آخرت جو بار بار دہراتا ہے, اس کی کیا حکمت ہے تاکہ ہمارے نظیر پہ بھی یہ بات واضح رہے؟
اس لیے کہ اصل دین یہی ہے. قرآن مجید کیا کرے گا, وہ آپ کو یہ بتا دے گا کہ دین یہ ہے. اس کے علاوہ جتنی چیزوں کو دین بنا کے پیش کیا جا رہا ہے, جو توہمات ہیں جن میں لوگوں کو مبتلا کر دیا گیا ہے, جو کس سے کہانیاں جو ان کو سنائی گئی ہیں, ان سے قرآن مجید آپ کو بالاتر کر دیتا ہے.
ایسا میرا سوال متعین یہ تھا کہ توحید اور آخرت تبدیلی کیا لاتے ہیں؟
توحید اور آخرت ہی اصل میں انسان کو اس جگہ پر کھڑا کرتے ہیں جہاں وہ دین کے معاملے میں ایک محکم بنیاد حاصل کر لیتا ہے. یعنی خدا کے سوا کوئی الہ نہیں, کوئی معبود نہیں, اسی کا آستانہ ہے, اسی پر آپ کو سر جھکانا ہے, اسی سے آپ کو مدد مانگنی ہے, اسی کی طرف آپ کو رجوع کرنا ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تمام دوسرے معبودوں کی نفی کر دی ہے, اور وہ معبود آپ کے گرد و پیش میں بکھرے ہوئے ہیں. وہ آپ کے مفادات کے معبود بھی ہیں, وہ آپ کے تعصبات کے معبود بھی ہیں. ان سے آپ اٹھ گئے اور آپ توحید کے محکم تصور پر آ گئے اور آخرت کی جواب دہی. اس سے بڑا محرک اور کیا ہو سکتا ہے جو آپ کو اخلاقی طور پر محکم جگہ پہ قائم کر دے؟ اصل میں ہم نے ان کی اہمیت نہیں سمجھی. یہی تو اصل بات ہے کہ جو انسان کے اندر راسخ ہونی چاہیے. قرآن مجید اس کو راسخ کر دیتا ہے, آپ کے اخلاقی وجود کو محکم کر دیتا ہے. آپ کو بتاتا ہے کہ جب تک آپ دوسروں کے حقوق ادا نہیں کرتے, جب تک آپ مسکینوں کا خیال نہیں رکھتے, یتیموں کا خیال نہیں رکھتے, اپنا مال دوسروں پر خرچ نہیں کرتے, آپ انفاق نہیں کرتے, اس وقت تک آپ خدا کی بارگاہ میں نیکی کی حقیقت کو حاصل نہیں کر سکتے. یہ بات قرآن واضح کر دیتا ہے.
جاوید صاحب قطع کلامی کی معافی. ناظرین, ایک وقت ہوا ایک بریک کا, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد.
ہم واپس آ کر نیکی کی حقیقت سے انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے. ویلکم بیک ویورز. جاوید صاحب, نیکی کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی. میں ٹھیک ہے جاوید صاحب, ایک کالر
ہمارے ساتھ. ہلو ہلو, السلام
علیکم.
وعلیکم السلام.
جی, میں سارا بات کر رہی ہوں لاہور سے.
جی فرمائیے.
جی, میرا یہ سوال ہے کہ اسلام میس ڈسٹرکشن کی اجازت نہیں دیتا, تو کیا ایٹم بم بنانا اسلامی روح سے جائز ہے؟
کیا
ایٹم بم بنانا کیا اسلام کی روح سے جائز ہے؟ جی سوال بازی ہوگی. سب ایٹم بم بنانا اسلام کی روح سے جائز ہے؟
دیکھیے, یہ بات یہ ہے کہ اسلام میں یہ اصول قائم کر دیا گیا ہے کہ آپ غیر مقاتلین نان کمبیٹنٹس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کریں. اس وجہ سے ایسے تمام ہتھیار کہ جو غیر مقاتلین مارنے کا
سلسلہ تھوڑا سا منقطع ہے. کالر ویٹ کر رہے ہیں. ہلو
ہلو.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی کون صاحب کہاں سے؟
میں جی ڈاکٹر فاروق عبدالی بات کر رہا ہوں کراچی سے.
جی ڈاکٹر صاحب,
میرا سوال یہ ہے کہ حج کتنی عمدہ عبادت ہے پوری امت مسلمہ کے لیے, اس میں اللہ تعالیٰ نے جتنی فیوز و برکات رکھی ہیں. محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی تربیت نہ ہونے کے سبب سے, یا ہمارے ذہن میں یہ بات واضح نہ ہونے کے سبب سے کہ ہمیں حج سے کیا حاصل کرنا چاہیے, ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ حج کی وہ اثرات مرتب نہیں ہوتے. 25 لاکھ مسلمان ہر سال خانہ کعبہ کے گرد جمع ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے عہد بھی کرتے ہیں کہ ہم پکی زندگی نیک گزاریں گے, لیکن عملاً ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ یعنی اس طرح کے عمل کا مظاہرہ نہیں کرتی.
ڈاکٹر صاحب,
معاشرے میں ہمیں یہ نہیں دکھائی دیتا کہ لوگ کہیں کہ فلاں صاحب اب حاجی ہیں اور اب بے فکر ہو کے ان سے معاملات اور لین دین کیجئے. بے فکر ہو کر یہ یعنی ایک بھروسہ لوگوں کو ہونا چاہیے. تو اس کے اسباب کیا ہے میں جاننا چاہتا ہوں, اور علماء کا کیا کردار ہونا چاہیے اس قسم کے مقصد کو واضح کرنے.
میرے خیال سے پہلے وہ سب سوال لے لیتے ہیں جو کنٹینیوٹی میں تھا, اس کے بعد پھر ہم اس پہ آ جائیں گے. سوال یہ تھا جاوید صاحب کے ویپن آف ماس ڈسٹرکشن.
جی میں وہی عرض کر رہا تھا کہ غیر مقاتلین جو نان کمبیٹنٹس ہیں, جو لڑنے کے لیے نہیں نکلے, ان کے خلاف کوئی اقدام کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں دی گئی. اسلام نے تو دیکھیے آپ کے انسانی جان کو یہ حرمت بخشی ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ انا اموالکم و دماغکم و اراضکم حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا. یعنی اس حجۃ الوداع کے موقع پر کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا کہ تم اس شہر کی حرمت سے واقف ہو, تم اس مہینے کی حرمت سے واقف ہو. جیسی حرمت اس مہینے کو اس شہر کو حاصل ہے, ویسی حرمت انسان کی جان مال اور آبرو کو حاصل ہے. قرآن نے اعلان کیا, اور یہ لافانی آیت ہے قرآن مجید کے اندر, کہ من قتل نفسا بغیر نفسا فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا. یعنی قرآن مجید نے یہ غیر معمولی اعلان کیا ہے کہ جس نے کسی انسان کو قتل کر دینے کے جرم اور فساد فی الارض کے سوا کسی انسان کی جان لے لی اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. تو اس وجہ سے اسلام کیسے اس بات کی اجازت دے سکتا ہے کہ آپ غیر مقاتلین کے خلاف کوئی
کام کریں؟ دوسروں کے پاس تو ایٹم بم ہے, ہم کیا کریں؟
ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر اس کے علمبردار بن کر اٹھیں کہ ہم امن اور صلاح و فلاح کو دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں, اور ایسے ایٹمی ہتھیار بھی بنائیں کہ جو متعین ٹارگٹ تک پہنچے, یعنی جو لڑنے کے لیے
کمبیٹنٹس
جو ہیں, جو لڑنے والے ہیں ان کے خلاف اقدام.
اچھا جاج صاحب, یہ ڈاکٹر فاروق عبدالی صاحب کا سوال تھا جو میرے سوال سے ریلیٹڈ بھی تھا, وہ یہ فرماتے ہیں کہ حج کر کے لوگ آتے ہیں, 25-30 لاکھ 35 لاکھ عالم اسلام میں مسلمان واپس آتا ہے, کوئی تبدیلی نہیں آتی مسلمان میں, تو نیکی کا تصور واضح نہیں ہے, لوگ کس چیز کو نیکی سمجھتے ہیں؟ حج کر کے نیکی ختم ہو گئی, آگے نیکی کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. تو اس سوال کے حوالے سے بھی بتائیے, اور پھر وہ بات جو میں عرض کی تھی میں نے کہ قرآن کا جو تصور ہے نیکی کا وہ کیا ہے.
دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ یہ معاملہ کوئی حج کے ساتھ نہیں ہے, تمام عبادات کے ساتھ ہو چکا ہے, بلکہ اس سے بھی پہلے اسلامی کے ساتھ ہو چکا ہے. آپ جانتے ہیں اسلام کیا چیز ہے, یعنی حج تو اسلام کا ایک حصہ ہے نا. خود اسلام کیا چیز ہے؟ اسلام کا مطلب ہے اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے حوالے کر دینا, اور پروردگار کے حوالے کر دینے کے معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجسم اخلاقیات ہو جائیں, اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو انسانی شرف بخشا ہے وہ آپ کی زندگی کا احاطہ کر لے. آپ دیکھیے قرآن مجید جب اخلاقیات کو بیان کرتا ہے تو جتنے احکام دیتا ہے ان میں ایک بات ہے جو اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے, اور وہ یہ کہ اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اسی کی عبادت کرو. اس کے بعد جتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ سب حقوق العباد سے متعلق, یعنی ایک انسان کو کس درجے میں لوگوں کا خیر خواہ ہونا چاہیے, کیسی اسے لوگوں سے محبت کرنی چاہیے, کیسے اسے غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے, کیسے اسے اللہ کی راہ میں انفاق کرنا چاہیے, کیسے اسے تکبر سے اور غرور سے بچنا چاہیے, زمین پر کس طریقے سے چلنا چاہیے, اس کا سر خدا کے سامنے جھکا ہونا چاہیے, اس کی چال میں میانہ روی ہونی چاہیے, ایک ایک چیز کو قرآن مجید بیان کرتا ہے. تو اس وجہ سے جب آپ اسلام کی حقیقت سے لوگوں کو بیگانہ کر دیتے ہیں, اصل میں تو لوگ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں, اسلام کی حقیقت ان کے ذہن میں جب راسخ کی جائے گی تو پھر اس کے بعد عبادات کی بھی وصل روح سے واقف ہوں گے. اور دوسرا یہ کہ عبادات کے معاملے میں ہمارے یہاں کیا ہوا ہے, آپ دیکھیے کہ جتنی کتابیں ہوں گی, جو اس نوعیت کی تعلیمات ہوں گی, ان میں آپ کو صرف مناسک سے باخبر کر دیا جائے گا. حج کیا ہے, اس کی روح کیا ہے, نماز کیا ہے, اس کی روح کیا ہے, روزہ کیا ہے, اس کی روح کیا ہے. اس
سے ہم آشنا نہیں کر سکتے. ایک کالر ہے, میں کال لے لیتا ہوں. ہلو, ہلو,
السلام علیکم.
وعلیکم السلام, کون صاحب کہاں سے؟
میں عبداللہ بات کر رہا ہوں, گلشن اقبال کراچی سے.
جی عبداللہ صاحب,
جی میرا سوال یہ تھا کہ ہم نے سنا جی کہ جس پہ حج فرض ہو اور وہ حج کیے بغیر مر جائے تو وہ ایسا ایسے یہودی یا نصرانی ہو کے مرا,
ٹھیک ہے,
باقی کیا حقیقت ہے ذرا پلیز بتا دیجیے.
بہت شکریہ
جی. صاحب سوال ہے, غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ جو شخص
وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے, جس نے مطلب حج نہیں کیا, حج کی استطاعت کے باوجود اگر اس نے حج نہیں کیا تو وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے,
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آواز دی تھی. آپ جانتے ہیں حج کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بندے کو بلایا ہے, یہ آپ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے جاتے ہیں نا, میں حاضر ہوں پروردگار, میں حاضر ہوں. تو پروردگار نے آپ کو بلایا اور آپ بے پرواہ رہے اس سے,
ٹھیک.
اصل میں یہ بے پرواہی ہے جس کی سزا بیان کی گئی.
اس کے بعد پھر اسلام,
اگر کوئی عذر ہے آدمی کے پاس تو اور اس طرح کی بات ہے, تو وہ الگ چیز ہے. آپ کو خدا بلا رہا ہے. نماز بھی کیا چیز ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ اگر آدمی اس کی حقیقت پہ غور کرے کہ پروردگار کی طرف سے یہ صدا بلند کی جاتی ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, تو آپ وقت پر اگر اللہ تعالیٰ کی اس آواز پر لبیک نہیں کہتے تو بے پرواہی برتتا ہے نا. تو بے پرواہی جب آدمی برتتا ہے تو اس کا مطلب ہے سرکشی کے مقام پر کھڑا ہو گیا. تو یہ بات اس سے متعلق ہے.
اللہ تعالیٰ کو اس سے پھر غرض نہیں ہے کہ وہ یہودی مرے.
بات ہے کہ جب خدا بلاتا رہا اور آپ اس کی آواز پر لبیک کہہ کے نہیں گئے, تو پھر اس کے بانی تو یہ ہے کہ آپ خدا سے بالکل بے پرواہ زندگی بسر کرتے رہے.
ایک اور کال لے لیتے ہیں. ہلو,
السلام علیکم.
وعلیکم السلام
بھائی, میں ڈاکٹر احسن بات کر رہا ہوں کراچی سے.
جی ڈاکٹر صاحب,
یہ جاوید صاحب سے پوچھنا تھا کہ ابھی دوران گفتگو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جہالت دور کرنی چاہیے, یہ ہماری جہالت سے کیا مراد ہے؟ کہ ہمارے ہاں تعلیم ادارے کام نہیں کر رہے, لوگ پڑھ نہیں رہے.
اچھی بات ہے جی, بہت اچھا سوال,
بہت اچھا سوال ہے جی. ایسا ہمارے یہاں تو پورا نظام تعلیم چل رہا ہے, لوگ پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں, تو پھر جہالت کا سے آ گئی.
دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ تعلیم کا مقصد کیا ہے. تعلیم کا مقصد ہے تہذیب نفس. یہ جو آپ کے ہاں تعلیم دی جا رہی ہے, اصل میں کچھ معلومات ہیں جو آدمی کو فراہم کر دی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم کا مقصد بیان کیا ہے وہ تہذیب نفس ہے, یعنی آپ انسانی نفس کی تہذیب کا اہتمام کریں. تو جب آپ اس نوعیت کی تعلیم نہیں دیتے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ ایک کباڑ خانہ تو بنا دیں گے آدمی کو معلومات کا, لیکن حقیقت کیا ہے, آدمی کا حقیقت کے متعلق رویہ کیا ہونا چاہیے, اسے دوسرے انسانوں کے بارے میں کیا رویے اختیار کرنے چاہیے؟ وہ انسان بن کر رہے ہیں. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مسلمان ہونا تو بہت بڑا شرف ہے, وہ تو بعد کی بات ہے. سب سے پہلے آدمی کو انسان ہونا چاہیے. آپ مسلمانی کا تاج کس کے سر پر رکھنا چاہتے ہیں؟ انسان کے سر پر. تو تعلیم کا مقصد انسان بنانا ہونا چاہیے.
یہ بدقسمتی سے نہ دینی تعلیم کا مقصد ہے نہ دنیوی تعلیم. ایک اور کالر ہے لاہور سے. ہلو ہلو. وعلیکم السلام.
ہاں جی, میں سروش بول رہی ہوں لاہور سے.
جی فرمائیے.
سوال یہ ہے کہ کیا غیر مسلموں کو اسلام اجازت دیتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں جائیں ایز ٹورسٹ؟
اچھی بات ہے جی, بہت شکریہ.
غیر مسلم جاوید صاحب, کیا خانہ کعبہ میں ایز ٹورسٹ جا سکتے ہیں؟
دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو یہ بات کہی تھی کہ اب مشرکین میں سے کوئی بیت اللہ کے قریب نہیں آئے گا, یہ وہ مشرکین تھے جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتمام حجت کر دیا گیا اور پھر ان پر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی طرف سے سزا نافذ کر دی گئی. باقی غیر مسلموں سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن ہمارے بعض فقہاء نے اس کی تعمیم کی ہے اور اس وجہ سے کچھ پابندیاں لگا دی گئی. ورنہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ جانتے ہیں مسجد نبی میں لوگ آتے تھے, حضور سے بات کرتے تھے, مسیحیوں کا وقت وہاں.
آپ کی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین, ہم ایک چھوٹے سے نیوز بریک کی طرف جا رہے ہیں. نیوز بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. جاوید صاحب سے ویلکم بیک. ناظرین, ہمارے ساتھ ایک کالر اس وقت موجود ہیں, پہلے ہم ان کی کال لے لیتے ہیں. ہلو.
ہلو
جی, السلام علیکم.
جی جی السلام علیکم. جی میں انور اقبال بول رہا ہوں.
وعلیکم السلام جی انور صاحب. جی وعلیکم.
جی یہ ایک قرآن کی آیت ہے, یہ البقرہ سورت کی
جی
61 نمبر آیت ہے. یہ تحقیقی بات ہے کہ مسلمان اور یہودی اور نصارے اور فرقہ صابئی
جی جی
جو ہیں, جو شخص یقین رکھتا ہو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر
جی
اور قیامت پر
جی جی
اور کارگزاری اچھی کرے, ایسوں کے لیے ان کا حق الخدمت بھی ہے اور ان کے پروردگار کے پاس کسی طرح کا اندیشہ بھی نہیں.
ٹھیک ہے.
اور وہ مغموم نہ ہوں گے.
رائٹ.
سوال یہ کہ جی اس میں دہریوں کا ذکر نہیں ہے.
اچھی بات ہے جی.
ابھی تو ان کا کیا مقام ہے؟
ابھی اس کو ڈسکس کرتے ہیں. بہت شکریہ.
دہریوں کا کیا مقام ہے اللہ کے نزدیک؟
جاوید صاحب یہ سوال پہلے بھی آ بھی چکا ہے, آپ نے شاید
اس میں دہریوں کا ذکر نہیں تھا.
دہریوں کا جو مطلب سرے سے اس کا انکار ہی کرتے ہیں,
اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں. اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟
یہ بتانے کے لیے نازل ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ کیا ہے, تو آگے بیان ہو گیا ہے کہ اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ خدا کو مانیں جس طرح کے ماننے کا حق ہے. تو جب ایک آدمی خدا کو مان لے گا جس طرح کے ماننے کا حق ہے, تو اس کے بعد دہریہ کیسے رہے گا؟ اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے. اس میں تو اصل بات یہ کہی گئی ہے کہ کسی مذہب کسی مسلک کی بنیاد پر آپ کی نجات نہیں ہوگی. نجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ مقرر کیا ہے, اس پر آپ پورے اتریں گے تو تب نجات ہوگی. اب ایک آدمی خدا سے سرکش ہو گیا ہے اور اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو ظاہر بات ہے کہ اس کو پھر اس کا انجام بھی بھگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے. سورہ آراف میں واضح کر دیا ہے کہ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے, یعنی اللہ کی ذات کا تعلق ہے, اس کا میں نے شعور انسان کے اندر ودیت کر کے اس کو بھیجا ہے. اس کے لیے تو کسی پیغمبر کی بھی ضرورت نہیں ہے. انسان کا وجود اللہ کی گواہی دیتا ہے, کائنات خدا کی گواہی دیتی ہے. جو آدمی اس کا انکار کرتا ہے تو اس کے معنی تو یہ ہے کہ اپنے وجود کا انکار کر رہا ہے.
ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں جاوید صاحب. ہلو ہلو.
جی ہلو, السلام علیکم.
وعلیکم السلام. کون صاحب وہ کہاں سے؟
میرا نام میم رحمان ہے, کراچی سے بات کر رہا ہوں میں.
رحمان صاحب پہلے آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے گا.
یہ صفا اور مروہ جو ہیں
جی جی,
کی تاریخی حقیقت کیا ہے؟ نمبر ایک. نمبر دو, یہ جو سات چکر ہے طواف کے اور صفا اور مروہ کے
جی جی,
یہ کہ شریعت ہے سات ہے, آٹھ کیوں نہیں ہے؟ یہ نو نہیں ہے.
اچھی بات ہے.
ایک سوال اور ہے
جی جی,
یہ جتنے بھی قانون بتا رہے ہیں جاوید صاحب
جی,
ان کے نفاذ کے لیے ایک حکومت قائم کرنا جو ضروری ہے, اس کے بارے میں ایک سوال اور ہے بچی میری, اس سے وہ بات کر لینا
جی جی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم نماز سے پہلے جو نیت باندھتے ہیں
جی جی,
یہ صحیح ہے اور کیا یہ ضروری ہے؟
اچھی بات ہے, بہت شکریہ.
یار سب صفا و مروہ کی کیا حقیقت ہے؟
سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانی کی ہے تو وہ اپنے بیٹے کو صفا سے لے کے آئے تھے اور مروہ کے پاس انہوں نے قربانی کی تھی. انہی کی یہ صحیح اور جدوجہد ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں انہوں نے سرگرمی دکھائی ہے, اسی کو صحیح کی صورت دے کر حج کے مناسک میں شامل کر دیا گیا ہے. تو صفا و مروہ کی یہ غیر معمولی اہمیت ہے کہ اصل میں قربانگاہ یہی ہے. چنانچہ پہلے معبد کے ساتھ چکر لگائے جاتے ہیں, پھر اس کے بعد قربانگاہ کے ساتھ چکر لگائے جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے,
سات چکر کیوں ہوتے ہیں, آٹھ کیوں نہیں ہوتے؟ سوال یہ بھی تھا.
پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو طواف ہے جس کو آپ سات چکر یا اس طرح کہتے ہیں, یہ ہے کیا چیز؟
ویسے میرے خیال سے کال لے لیتے ہیں.
پہلے کال لے لیتے ہیں. ہلو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی میں فاریہ ملک بول رہی ہوں کراچی سے.
جی جی.
مجھے سوال کرنا تھا عبداللہ ابن عمر کی جو رائے ہے ان کے مطابق ہم حج میں بدل نہیں کر سکتے.
جی جی کیا آپ کا سوال کیا تھا؟
میرا سوال یہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی جو رائے ہے ان کے مطابق ہم حج میں بدل نہیں کر سکتے.
ٹھیک ہے.
جب عمل ہمارا ہوگا تو اجر کسی اور کا کس طرح ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ کہ زکات 10% سیلری پر ہے.
اچھا.
اگر ہم اس کی نیت کر کے اسے اپنے اوپر خرچ کر لیں تو کیا یہ صحیح ہے یا ایسا ہو سکتا ہے؟
اچھی بات ہے جی, بہت شکریہ آپ کا.
یار سب وہ سات چکر والا سوال تھا.
جی میں گزارش کر رہا تھا کہ اصل میں یہ قدیم روایت یہ تھی کہ جب قربانی پیش کی جاتی ہے تو اس کو معبد کے سامنے اس طریقے سے پھرایا جاتا تھا, اسی طرح قربان گاہ کے سامنے بھی اس کو پھرایا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی اپنے لیے خاص کر لی ہوئی ہے. اس کے ذریعے سے در حقیقت آپ اپنی نظر پیش کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں بھی عام طور پر یہ روایت قائم رہی ہے کہ اگر کسی کی نظر اتارنی ہے تو کہتے ہیں کہ اس کو آپ بار دیں اور اس کے میں اس طریقے سے کر کے پھیرے دیتے ہیں. تو یہ قدیم ترین روایت ہے جس میں آپ اپنے وجود کو نظر کے طور پر پیش کرنے کے لیے کوئی امبابت کے چکر لگاتے ہیں, پھر قربان گاہ کے چکر لگاتے ہیں. اس ذریعے سے علامتی طور پر ہم اپنے آپ کو پروردگار کے حضور میں پیش کر دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے. ساتھ ہی کیوں مقرر کیے گئے ہیں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے یہاں پاک عدد عام طور پر پسند کیے جاتے ہیں, اس لیے کہ وہ توحید کی علامت ہے. تو تین چیزیں ہوں گی, پانچ ہوں گی, سات ہوں گی, اس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. اس میں ہوتا کیا ہے, اس میں جفت چیزیں ہوتی ہیں, پھر اس کے بعد ایک سے آپ اس کو بہتر کر دیتے ہیں. تو زوجین پر اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی ہے, یعنی ہر چیز کو جوڑے جوڑے بنایا ہے. اس کی بھی ایک علامت ہو جاتی ہے اور توحید کی بھی ایک علامت.
میں ابھی اس میں ایک مزید تشریح چاہوں گا. ایک اور ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. ہیلو,
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی میں لاہور سے مہوش بات کر رہی ہوں.
جی
مجھے یہ جاوید صاحب سے پوچھنا تھا کہ جاوید صاحب جس طرح دین کو سمجھتے ہیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں وہ بات کرتے ہیں اور اس پر زور دیتے ہیں, تو کیا وہ ایسے اور لوگ تیار کر رہے ہیں جو اس کام کو کنٹینیو کریں, اور کوئی ایسا ادارہ ہے جس سے ہم استفادہ کر سکیں؟
اچھی بات ہے جی, بہت شکریہ.
یہ حکومت کا نفاذ
ایک ذرا وضاحت یہ تھی کہ جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر گئے تھے قربان کرنے کے لیے, تو سعی کے بارے میں جو ایک روایت ہے کہ جی حضرت حاجرہ جو تھیں وہ وہاں پر دوڑی تھیں پانی کے لیے, یہ بھی تو
بخاری کی روایت ہے
جو سعی جو ہے وہ ہے تاریخی پس منظر اس کا.
دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ روایت تو ہمارے یہاں موجود ہے, لیکن قرآن مجید میں جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر ہوا ہے,
جی جی,
اس سے یہ بالکل صاف معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم اسی 13-14 سال کی عمر میں یہاں لے کے آئے. یعنی اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کر دی گئی ہے. اس میں انہوں نے بچے کے سامنے جو اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے, پھر انہوں نے جس طریقے کا جواب دیا ہے, اور پھر اس کے بعد وہاں سورہ صافات میں یہ کہا گیا ہے کہ اب میں نے اپنے اس بچے کو بھی اور اس کی ماں کو بھی یعنی اپنے خاندان کو اس وادی غیر ذی ذرع میں آباد کر دیا ہے. تو قرآن مجید کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل واقعہ اس طریقے سے پیش آیا. تاہم یہ روایت موجود ہے,
بخاری
عام طور پر لوگ اسی روایت کو تسلیم کرتے ہیں. خود بخاری نے بھی جیسے اس روایت کو بیان کیا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بڑا اضطراب ہے اس روایت میں, لیکن میرے نزدیک قرآن مجید کی روشنی میں جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ در حقیقت قربان گاہ ہے مروہ, اور قربان گاہ ہے چونکہ مروہ, تو ظاہر ہے کہ اس میں قدیم روایت کے مطابق اسی طرح سے قربانی کو پھیرے دیے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد قربان کر دیا جاتا ہے.
ایک سوال جائے صاحب یہ تھا کہ حکومت ضروری ہے اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے, تو اس حوالے سے آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟
دیکھیے جی بات یہ ہے کہ اسلام صرف حکومت کے قوانین کا نام نہیں ہے, اسلام تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے فرد کے لیے بھی اور اجتماعی زندگی کے لیے بھی. تو آپ عام حالات میں جب آپ فرد ہوتے ہیں تو اسلام کے ان احکام پر عمل کرتے ہیں, اپنے نماز کا اہتمام کرتے ہیں, روزے کا اہتمام کرتے ہیں, حج کا اہتمام کرتے ہیں, آپ اپنے اخلاقی وجود کی پاکیزگی کا اہتمام کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں فرد سے متعلق ہیں. چند قوانین ہیں جو ریاست سے متعلق ہیں, اور مسلمانوں کی جہاں بھی ریاست قائم ہوگی اللہ تعالیٰ کے ان قوانین کی اس کو پابندی کرنی چاہیے. تو حکومت کا جہاں تک تعلق ہے وہ ہوگی تو ان قوانین کو نافذ کرے گی. اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جس حالت میں آپ ہوتے ہیں اسی لحاظ سے وہ آپ کو حکم دیتا ہے. آپ فرد ہیں تو فرد کی حیثیت سے اللہ کے احکام کی پابندی کریں گے, آپ نے شادی کر لی تو اب شوہر اور بیوی کے حقوق آپ پر قائم ہو جائیں گے, اولاد ہو گئی تو اب ماں باپ کے بارے میں اولاد کے بارے میں جو احکام ہیں وہ زیر بحث آ جائیں گے. کسی جگہ مسلمانوں کو اقتدار حاصل ہو گیا ہے تو اقتدار سے متعلق جو دین ہے وہ زیر بحث آ جائے گا. تو یہ ہے اصل ترتیب. چنانچہ دیکھیے قرآن مجید میں جو اقتدار سے متعلق آیت ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ الذین ان مکنہم فی الارض, یہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار دیں گے تو یہ کریں گے. آگے وہ باتیں بیان کر دی گئی ہے کہ اقام الصلاوات والزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر, وہ نماز کا اہتمام کریں گے, زکوٰۃ ادا کریں گے, برائیوں کی تلقین کریں گے, برائیوں سے لوگوں کو روکیں گے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو اقتدار سے متعلق احکام ہے وہ اقتدار ہوگا تو وہاں نافذ ہو جائیں گے, اگر اقتدار نہیں ہے آپ کے پاس تو دین جتنا آپ کی فرد ذاتی زندگی سے متعلق ہے اس پر آپ عمل کرتے رہیں گے. اب دیکھیے کہ ہندوستان میں کتنے کروڑ مسلمان بستے ہیں, یعنی 15-20 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں، تو کیا وہ غیر اسلامی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ جن حالات میں ہیں ان کے لحاظ سے وہ دین پر عمل کریں گے، ہمارے دین کا مزاج.
ایک بچی کا سوال یہ تھا کہ جو نماز کے لیے ہم جو نیت کرتے ہیں پہلے، وہ نیت کرنا، نیت اس طرح سے پڑھنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر
اردو زبان میں جو کہتے ہیں
نیت تو اصل میں جی دل کے ارادے کا نام ہے.
ٹھیک ہے،
جب آپ یہ ارادہ کر کے کھڑے ہو گئے، وضو کر لیا آپ نے کہ نماز پڑھنی ہے، تو نیت ہو گئی. یہ جو اردو میں الفاظ عام طور پر دہرائے جاتے ہیں،
جی جی نیت،
یہ تو بس ہندوستانی میں دہرائے جاتے ہیں.
اچھا،
ورنہ یہ ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، آپ کھڑے ہو گئے تو بس آپ نیت ہو گئی. آپ
سب ایک سوال یہ تھا کہ آپ سوال
پہلے کال لے لیتے ہیں. ہیلو،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی میں ابراہیم شہزاد بول رہا ہوں لاہور سے، اور جاوید صاحب سے میرا سوال ہے کہ حج اور عمرے کے موقع پر حج اسود کو چومنے یا اسے بوسہ دینے کی کیا اہمیت ہے، اور کیا ایسا کرنا ضروری ہے؟ کیونکہ لوگ تو مطلب ایسا کرنے کے لیے دھکم پیل جیسی چیزوں سے بھی گریز نہیں کرتے.
ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ.
جیسے ایک سوال یہ تھا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں دین کا، قرآن و سنت کی روشنی میں کر رہے ہیں، تو اس کام کی کوئی کنٹینیوٹی کا امکان بھی ہے، کوئی ادارہ بھی ہے اس زمن میں؟
دیکھیے جی، میں نے تو پہلے دن سے یہ کوشش کی کہ علمی اور تحقیقی کام بھی کیا جائے، اور کچھ دوسرے لوگوں کو تربیت دے کر اس کو ایک انسٹیٹیوشن کی شکل دی جائے. چنانچہ المورد کے نام سے جو ادارہ میں نے لاہور میں قائم کیا، اس میں اصل مقصود یہی تھا. اور اس میں یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے دین کے اوپر اسی طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور ان کے اندر یہ صلاحیت بھی ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ جدید علوم سے واقف ہیں، بلکہ قدیم علوم پر بھی ان کی اچھی نظر ہے. اور میں یہ توقع کرتا ہوں کہ اس کے ذریعے سے انشاءاللہ العزیز اس کو ایک تسلسل حاصل ہوگا. پھر یہ بھی بات پیش نظر ہے کہ آئندہ سے تعلیم کا ایک اعلیٰ نظام قائم کیا جائے، جس میں دین کے اچھے علماء پیدا ہوں، اور پھر وہ آگے بڑھ کر اس نوعیت کے دوسرے کام انجام دیں. اصل میں دعوت دین کے لیے بھی، دین کی تعلیم کے لیے بھی، دین میں تحقیق کے لیے بھی بہت اعلیٰ درجے کے لوگوں کی ضرورت ہے. غیر معمولی لوگ جب تک اس کام کو اختیار نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کوئی اچھی توقع نہیں رکھ سکتے. تو
میری
یہی ہے، میں اسی کے لیے کام
کرتا ہوں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو،
السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام.
میں جی ایک سوال کرنا ہے.
جی جی فرمائیے.
کہ جاوید صاحب نے ابھی امت مسلمہ کے زوال و انتشار کی کچھ وجوہات بتائی ہیں.
جی جی.
اس میں سے ایک بڑی اہم چیز کا ذکر انہوں نے نہیں کیا، وہ یہ ہے کسی ایک امام کی اندھا دھند تکلیف کرنا اور دوسرے مکتبہ فکر کو بالکل غلط سمجھنا.
ٹھیک ہے.
اس سلسلے میں ہمیں مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ہمارے ان اماموں کا دوسرے اماموں کی تعلیمات کے متعلق رویہ کیا تھا، اور ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ دوسرا یہ کہ ضروری ہے کہ کسی مسلمان کے لیے کسی ایک امام کی تکلیف ضرور کرے؟
جی بہت شکریہ آپ کا. پہلے وہ سوال لے لیتے ہیں کہ یہ آئی تھی کال کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق حج بدل وہ ان کے خیال میں نہیں ہے، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا وضاحت ہے، کیا رائے؟
دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ حج بدل چیز کیا ہوتی ہے، پہلے تو اس کو سمجھ لیجیے. یہ ہے کہ میرا حج کرنے کا ارادہ تھا، میں نے پورا اہتمام کر رکھا ہوا تھا، مجھے کوئی معذوری لاحق ہو گئی اور میں نہیں جا سکا. چنانچہ یہی سوال اسی نوعیت کے معاملات کے بارے میں ایک خاتون نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری حج میں پوچھا ہے، تو آپ نے اس کا جو جواب دیا بس وہی اصل میں اس سارے معاملے کا حل ہے. آپ نے یہ فرمایا کہ تم حج کر لو اس کی طرف سے، تمہیں اجر ملے. اس کا اجر تو اس کی نیت کے لحاظ سے ہو گیا. جب ایک آدمی نے نیت کر لی، ارادہ کر لیا، تو اجر مل گیا. آپ نے اس ارادے کو پایا، تکمیل تک پہنچا دیا، آپ کو اس کا اجر ملے گا. اور اس کے ذریعے سے اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا اظہار بھی ہو گیا، آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ بھی تعلق کا اظہار کیا، اور جو کچھ دین میں آپ نے اپنے سامنے رکھا تھا اور اس کے لیے کچھ اہتمام کیا تھا، وہ بھی پایا تکمیل کو پہنچ گیا. تو یہی چیز ہے. اس معاملے میں ظاہر ہے کہ اہل علم کے مابین تھوڑے بہت اختلافات ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کہ میرے نزدیک اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. میں نے اس کو بیان بھی کر دیا.
ٹھیک ہے
کہ اجر اسے ہی ملے گا جو حج کر رہا ہے.
ہمارے ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو.
ہیلو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی میں مہناز بات کر رہی ہوں لاہور ڈیفینس سے.
جی فرمائیے.
جی مجھے راندی صاحب سے یہ بات پوچھنی ہے کہ دو طرح کے نقطۂ نظر پائے جاتے ہیں. پہلے رائے یہ ہوتی ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے.
جی جی.
دوسرا نقطۂ نظر یہ کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی زندگی کی کتاب بند ہو جاتی ہے، اس میں کوئی گناہ یا کوئی نیکی داخل نہیں کی جا سکتی.
ٹھیک ہے.
پر ظاہر دوسری بات زیادہ معقول لگتی ہے. تو اگر دوسری بات زیادہ یہ ہے تو پھر صدقے جاریے دوسری بات میں کتنا فٹ بیٹھتا ہے؟
جی بہت شکریہ. ٹھیک، بہت شکریہ.
ایسا ایک سوال آیا تھا پہلے کہ حج و عمرے سے متعلق سوال تھا کہ اس میں جو حج و اسود کو ہم بوسہ دیتے ہیں اور اس میں بعض اوقات بڑی دھکم پیل بھی ہوتی ہے، تو ایسے کرنا کیا ٹھیک ہے؟
پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ حجر اسود کو ہم کیوں بوسہ دیتے ہیں، یعنی اس کی حقیقت کیا ہے. اصل میں جس طرح میں نے عرض کیا کہ پورا کا پورا حج اصل میں علامتوں کی زبان میں بعض حقائق کی یاد دہانی قائم کرتا ہے، تو حجر اسود کو یمین اللہ قرار دیا گیا، یعنی گویا اللہ کا ہاتھ ہے علامتی طور پر. تو آپ اس ہاتھ میں ہاتھ دے کر، اس کا بوسہ لے کر، اس کی طرف استلام جس کو کہتے ہیں، اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد باندھتے ہیں. چنانچہ اس موقع پر جو دعا پڑی جاتی ہے عام طور پر وہ بھی یہی ہے کہ وفام بعہدک، پروردگار میں تیرے عہد کو پورا کرنا چاہتا ہوں. تو اسلام کے عہد کی آپ تجدید کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ آپ کا جو میثاق ہے، عہد ہے کہ میں اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر رہا ہوں اور میں خدا کا بندہ بن کر رہوں گا، یہ اس کی تجدید کی علامت ہے. اس کے لیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام انبیاء علیہ السلام نے جو اس سے پہلے بھی ہوئے کچھ چیزوں کو مقرر کر رکھا ہوا ہے. آپ کو موقع مل گیا ہے، آپ بوسا دے دیجیے. یہ قدیم طریقہ ہے، اصل میں پرانے زمانے میں ہاتھ میں ہاتھ دیتے تھے اور اس کو چوم کر گویا تجدید کرتے تھے عہد، یا عہد باندھتے تھے. یہ بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ اس کے قریب نہیں پہنچ سکتے تو آپ اشارہ کر دیتے ہیں اس کی جانب، یہ بھی بہت کافی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تلقین کی، آپ نے یہ فرمایا کہ دکم پیل نہ کرو، کسی کو اذیت نہ دو، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ. چنانچہ اس کی تعلیم مسلمانوں کو دینی چاہیے، یعنی کسی انسان کو اذیت پہنچانا یہ ایک کبیرہ گناہ ہے. اور حجر اسود کے معاملے میں تو یہ پہلے سے معلوم ہے کہ اگر آپ کو موقع ہے تو آپ بوسہ دے دیجئے، اور موقع نہیں ہے تو آپ دور سے اشارہ کر دیجئے.
ٹھیک جناب صاحب، ہم مزید سوالات آپ سے لیتے ہیں. ویلکم بیک ویورز. ناظرین ایک سوال ہے، اس وقت ہمارے پاس کالر ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان سے سوال لے لیں. ہلو،
نقطۂ نظر کیا ہے؟
ہلو جی، سوال کیجئے.
جی سوال یہ ہے کہ جہاد کے بارے میں دینی نقطۂ نظر کیا ہے؟
جی بہت شکریہ.
یعنی قرآن پاک میں جہاد کے بارے میں کیا اصول و ضوابط بیان کیے گئے ہیں؟
اچھا کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ، یہ بھی بتا دیجئے.
جی
کون صاحب اور کہاں سے؟
جی ذاکر بول رہا ہوں میں، گجرات سے.
جی ذاکر صاحب
بہت شکریہ. جی جاز صاحب ایک سوال یہ تھا کہ امت مسلمہ کے زوال کا ایک سبب ایک صاحب کے خیال میں یہ تھا کہ ہم نے ایک امام کی پیروی کو لازمی قرار دے دیا ہے، اور دوسرا ان کے سوال کا حصہ تھا کہ آئمہ کا ایک دوسرے سے متعلق جو رویہ تھا اس کو بھی ذرا بیان کر دیا.
میں نے جو یہ بات عرض کی تھی کہ قرآن کو آپ محور و مرکز بنا کے رکھیے، یہ محور و مرکز نہیں رہا، یہ اس کا نتیجہ ہے. اصل میں جب قرآن محور و مرکز نہیں رہا، پیغمبر کو آپ نے دین کی حتمی حجت سمجھنے کی بجائے دوسرے انسانوں سے اپنے آپ کو متعلق کر لیا، تو اس سے یہ جمود پیدا ہوا. ہمارے یہ جلیل القدر ائمہ تھے، یہ دین کے علماء تھے، اور جس طرح کسی بھی فن اور علم کے علماء ہوتے ہیں وہ اپنی رائے دیتے ہیں، اس کا استدلال پیش کرتے ہیں، لوگوں کو اس استدلال کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر اپنی بات منواتے ہیں. انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ ہماری بات کوئی حتمی حجت ہے، آسمانی حجت ہے. وہ یہ خیال کرتے تھے کہ ان کے سامنے بھی اصل میں اللہ کی کتاب ہے، پیغمبر کی سنت ہے، اس کو وہ بیان کرتے تھے، ایک دوسرے سے بھی اختلاف کرتے تھے. اور جب وہ ایک دوسرے سے اختلاف کر سکتے تھے تو بعد میں بھی آپ اختلاف کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ صرف چار ائمہ ہی نہیں تھے، بہت سے مسلمانوں کے ائمہ تھے، جلیل القدر علماء تھے. اور یہ ہمارے ہاں امامت کوئی منصب نہیں ہے، بلکہ جو دین کا جلیل القدر عالم ہے اس کو ہمارے ہاں عام طور پر امام کے لقب سے ملقب کیا جاتا ہے. تو یہ بدقسمتی ہوئی کہ اس کے بعد جب قرآن اصل نہیں رہا، پیغمبر کی ہدایت اصل نہیں رہی، تو لوگوں نے اس طرح کا جمود اپنے اندر پیدا کر لیا. یہ میرے نزدیک نتیجہ ہے اس کا. آپ قرآن کی تعلیم کو عام کریں، قرآن کو محور و مرکز بنائیں علم و عمل کا، اس کے نتیجے میں آپ سے آپ کی اصلاح ہو جائے گی.
ایک اور کال لے لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام.
میں سلمان بول رہا ہوں لاہور سے.
جی
میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ بچوں کو نماز کون سے سال تک فرض ہوتی ہے؟
اچھی بات ہے جی، بہت شکریہ.
سب سوال کا دوسرا حصہ یہ تھے کہ آئمہ کا ایک دوسرے سے متعلق کیا نقطہ نظر تھا؟
وہ ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے. اور آپ کو معلوم ہے کہ امام شافعی کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب وہ امام ابو حنیفہ کی قبر پر گئے، وہاں نماز پڑھی، تو رفع یدین نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے اس قبر والے کے احترام میں یہ نہیں کیا. یعنی ان کے ہاں یہ تعصبات نہیں تھے، نہ اس طریقے سے وہ لڑتے تھے نہ جھگڑتے تھے، وہ تو دلیل کی بنیاد پر بات کرتے تھے اور ہمیشہ دلیل کی بنیاد پر اپنی رائے تبدیل کرتے تھے. آپ دیکھیے کہ ہمارے جلیل القدر امام ہے امام شافعی، ان کے جو حجاز میں نقطۂ نظر تھے وہ الگ سے ہمیں معلوم ہے. وہ بغداد میں آئے تو انہوں نے اپنی بہت سی آرا سے رجوع کیا، بعد وہ مصر میں گئے اور وہاں انہوں نے اپنی بہت سی آرا سے رجوع کیا. ان کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ ہمیشہ تحقیق کرتے رہتے تھے، جو صحیح بات ہوتی تھی اس کو وہ سمجھ لیتے تھے اور بیان کر دیتے تھے. وہ کسی تقلید کے تصور کے قائل نہیں تھے، وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں تحقیق کرنی ہے، دین کی صحیح بات جاننی ہے، اللہ اللہ کے پیغمبر کی بات کو جاننا ہے. اور یہ جو وہ کوئی اختلاف کر رہے ہوتے تھے تو ہمیشہ یہ بتاتے تھے کہ میرے نزدیک یہ رائے ہے اور میں اس رائے میں غلطی کا امکان تسلیم کرتا ہوں. یہ امام شافعی کے الفاظ ہیں کہ یہ میرا نقطہ نظر ہے، میں اس میں غلطی کا امکان تسلیم کرتا ہوں. اور وہ یہ کہتے تھے کہ میں دوسری رائے کو غلط کہتا ہوں لیکن اس میں صحت کا امکان تسلیم کرتا ہوں، ممکن ہے دلیل سے وہ بات واضح ہو جائے.
ٹھیک ہے
بھیا، بالکل تحقیق.
اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
کون ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
جی میں محمد عثمان بات کر رہا ہوں لاہور سے.
جی سوال کیا ہے آپ کا؟
میرا سوال یہ کہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ سعیدوں کو زکات نہیں دی جا سکتی، اور اس کے ریفرنس میں واقعہ یہ تھا کہ حضرت محمد نے چیریٹی کے لیے کھجوریں رکھی تھی، تو حضرت علی نے اس میں سے ایک کھا لی، تو حضرت محمد نے کہا کہ اسے اپنے منہ سے نکال دو. تو اس واقعے کو لے کر یہ کہا جاتا ہے کہ سعیدوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. مگر میرے خیال میں یہ اس طرح ہے کہ اگر آپ کوئی زکوٰۃ کے لیے چیز رکھیں اور آپ کے گھر کا کوئی بچہ آ کے کھائے تو آپ بھی اسے یہی کہیں گے کہ یہ مت کھاؤ، یہ زکوٰۃ کے لیے ہے.
بہت شکریہ جی، آپ کا سوال واضح ہو گیا. یہ اجازت صاحب ایک سوال تھا کہ ایصال ثواب جو ہے ان کے بارے میں دو نقطہ نظر انہوں نے بیان کیا کہ بھائی کرنا جائز ہے اور دوسرے کہتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کا نقطہ نظر
اسی ضمن میں پھر یہ بھی تھا کہ صدقہ جاریہ، پھر اس روشنی میں صدقہ جاریہ کی کیا ہے،
یعنی اگر ایصال ثواب نہیں ہے تو پھر صدقہ جاریہ کیسے ہو سکتا ہے؟
اس سوال کا جواب بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر بہت واضح طور پر دے دیا. آپ نے فرمایا ین قطع عمل ابن آدم الا بثلاث، جب آپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ہر طرح کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، معاملہ ختم ہو گیا، صرف تین چیزیں باقی رہتی ہیں. تو اس میں آپ نے یہ بیان فرمایا کہ اگر کسی نے علم کی کوئی روایت چھوڑی ہے لوگ اس سے نفع اٹھائیں گے، یہ تو اس کا عمل ہے. جس نے علم میں کوئی تحقیق کی ہے، لوگوں کی کوئی رہنمائی کی ہے، لوگوں کی ہدایت کا سامان کیا ہے، تو اس کے علم کا نفع اس کو پہنچتا رہے گا. آپ نے فرمایا ولد صالح یدعو لہ، اس نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی، نیک اولاد کو اس نے پرورش کی، اس کے بعد ظاہر ہے اس کے لیے دعائیں کریں گے، اچھے کام کریں گے، اس کا اجر اس کو ملتا رہے گا. تیسری بات فرمائی صدقۃ جاریہ. صدقۃ جاریہ کیا ہے؟ صدقۃ جاریہ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کوئی نیکی اور خیر کا کام کیا جو میرے بعد بھی اپنا فیض جاری رکھے ہوئے ہیں. تو ان میں سے تو ہر چیز وہ ہے جو آپ سے انیشیٹ ہو رہی ہے.
ٹھیک،
اس وجہ سے اس میں کوئی ایصال ثواب کا سوال
مسئلہ ہی نہیں. ایک اور کال لے لیتے ہیں. ہلو
جی جی
ہلو
جی جی
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی کون بول رہی ہوں، کہاں سے؟
جی میں مسز بلال بول رہی ہوں اسلام آباد سے.
جی آپ اپنے ٹی وی کی آواز کو کم کر دیں گی؟
جی جی کر دیا.
جی
اچھا، میں نے رامدی صاحب سے پوچھنا یہ تھا کہ یہ جو رات کو نوافل پڑھے جاتے ہیں یہ کتنی آواز میں پڑھنے چاہیے، کیا بہت آہستہ یا میلز کے لیے؟
اچھی بات ہے.
اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو اسلام میں کانسیپٹ ہے کہ یہ یتیم پوتے کا وراثت میں حصہ نہیں ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟
ٹھیک ہے،
اصل ایک سوال تھا کہ بچوں پر کتنے سال کی عمر میں نماز فرض ہوتی ہے. ہمارے پچھلے کالر نے یہ سوال کیا تھا.
دین میں جتنے فرائض ہیں وہ سب جب آپ بالغ ہوتے ہیں تب آپ پر نافذ کیے جاتے ہیں.
ٹھیک،
یعنی روزہ بھی، نماز بھی، ہر چیز. البتہ چونکہ آدمی تربیت کرتا ہے اپنی اولاد کی، تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی کہ بچہ جب 6-7 سال کی عمر کا ہو جاتا ہے تو اسے نماز کی ترغیب دو، 10 سال کا ہو جاتا ہے تو پھر ذرا سختی کر کے اس کو نماز کی طرف متوجہ کرو، جیسے ہم اپنے بچوں کی تربیت دوسرے معاملات میں کرتے ہیں. گالی دیتے ہیں تو روکتے ہیں نا، جن کاموں کو ہم اچھا کام سمجھتے ہیں ان کی طرف توجہ دلاتے ہیں. تعلیم پانے کے لیے بھی بہرحال سردیوں گرمیوں اٹھاتے ہیں، بچوں کو بھیجتے ہیں.
ایک سوال اس حوالے سے بھی پیدا ہوتا ہے، گالی دینے کے متعلق آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ مطلب یہ دین اس کو کس حیثیت سے دیکھتا ہے؟ ہمارے یہاں بڑا عام رویہ ہے،
یہ بڑا جرم ہے. یعنی آپ جب گالی دیتے ہیں کسی کو، سب و شتم کرتے ہیں، تو آپ اس کی عزت پر حملہ کرتے ہیں. میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جان، مال، آبرو کو حرمت دے رکھی ہوئی، اور یہ حرمت ایسی حرمت ہے جیسی ذوالحج کے مہینے کی حرمت ہے، جیسی مکے کے شہر کی حرمت ہے.